آج کی تفسیر دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے 188 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اب یہ جو ہمارے 19th رکوع سے تقریباً اب آخر تک سورہ بقرہ میں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امت مسلمہ کو کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں. ان میں عبادات, معاملات, جہاد فی سبیل اللہ, یہ سب چیزیں آئیں گی. اور عبادات میں کیا ہے, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, یہ سب چیزیں. معاملات میں کیا ہیں, اب جیسے یہ معاملات آپ نے دیکھے, قصاص کا معاملہ آ گیا, وراثت کا معاملہ آ گیا, وصیت کا معاملہ آ گیا, طلاق وغیرہ کا معاملہ آ گیا, یہ سارے معاملات ہیں نا, ڈیلنگز ہیں انسانوں کے ساتھ, وہ احکامات آپ دیکھیں گے. تو یہ دو کیٹیگریز آپ نے لکھ دی نا, ایک عبادات, ایک معاملہ, ایک اور کیٹیگریوں کی جہاد فی سبیل اللہ. جہاد میں کیا آتا ہے, انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اور قتال, یہ دو اس کی برانچز ہیں نا, یہ دونوں ہی جہاد فی سبیل اللہ میں آتی ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی بیچ بیچ میں وہ بھی آیات آتی رہیں گی. اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم یہ آیت 183 سے 188 تک تقریباً ان آیات میں روزے کے اوپر, رمضان چیزوں کے اوپر ہماری بات ہوگی. اس کے بعد آیت نمبر 189 سے 195 تک قتال پہ بات ہوگی, اور 196 سے آگے آن ورڈز آپ دیکھیں گے پورے رکوع حج کے اوپر آیات ہیں. تو سمجھ لیں کہ یہ روزہ اور حج کے درمیان میں قتال کی آیتیں آئیں گی تھوڑی سی. ایک طرف روزے کی ہیں اور دوسری طرف حج کی ہیں, بیچ میں ان کی آنے کی کیا سگنیفیکنس ہے وہ انشاءاللہ جب ہم وہ پڑھیں گے تو دیکھیں گے. لیکن اب بس یہ میں آپ کو بھی بتا دوں کہ پھر آگے دو رکوع حج کے بارے میں. تو پورے قرآن پاک میں نماز کے, آپ ابھی کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں آیتیں نماز کے اوپر, بہت دفعہ پڑھی ہیں نا ہم نے, بار بار نماز کے اوپر, زکوٰۃ کے اوپر بھی, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃ میں بھی نماز کا ذکر آیا تھا. تو نماز, زکوٰۃ, اس طرح سے ان احکامات کے اوپر تو بار بار آیتیں آئیں گی, جگہ جگہ پہ آئیں گے. حج کے بارے میں بھی آپ دیکھیں, اس بارے میں بھی آپ پڑھیں گے. پھر آگے سورہ حج تو پوری حج کے بارے میں ہے, سورہ آل عمران میں بھی آپ دیکھیں گے حج پہ آتے, تو وہ بھی سکیٹرڈ ہیں. لیکن روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں پورے قرآن پاک میں صرف یہاں پہ ہی یہ آیات آئیں گی, روزے کی, رمضان کی, فرضیت کی, یہ صرف اس جگہ پہ ہیں اور کہیں نہیں ہے پورے قرآن پاک میں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی رمضان آنے لگتا ہے, رمضان کے آپ کوئی لیکچر سنتے ہیں تو اس میں لازمی طور پہ یہی آیتیں ہوتی ہیں جن کی تلاوت کی جاتی ہے, کیونکہ اور کوئی آیات ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ صرف اونلی یہ ون جگہ ہے, ایک جگہ ہے قرآن پاک میں جہاں پہ ہم یہ آیات پڑھیں گے. اللہ عالم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کی حکمت, مگر جیسے علماء کہتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس کی جو حکم ہے ایک ہی دفعہ دینا کافی سمجھا. اس لیے کہ دیکھیں آپ, کوئی بھی بندہ چاہے نماز نہ بھی پڑھتا ہو, حج پہ نہ گیا ہو, زکوٰۃ وغیرہ نہ دیتا ہو, لیکن روزے ضرور لوگ بڑے شوق سے رکھتے ہیں. رمضان آتا ہے تو ایک اسپرٹ سی آپ دیکھتے ہیں ہر طرف, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ایک دفعہ دینا ہی کافی سمجھا. جبکہ نماز ہے, نماز میں اکثر لوگوں کی کوتاہی ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس میں مٹھی نہیں کھلتی ہے, تو ان چیزوں کے احکامات بار بار آئے ہیں. صبر ہے تو انسان جلدی بے صبرا ہو جاتا ہے, تو وہ تو بار بار ریمائنڈرز آئے ہیں. یہ روزے کا ایک دفعہ ہی کہنا کافی تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تو بات ہماری ہو گئی. اب یہ دیکھتے ہیں جو پہلی دو آیتیں ہیں, آیت نمبر 183 اینڈ 184, اس کے بارے میں یہ لکھ لیں کہ یہ وہ دو آیات ہیں کہ ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تب کی آیتیں ہیں. اوکے, تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو نا پھر بعد میں کہ یہ کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے, ایک ہی بات دوبارہ آ گئی. تو یاد رکھیے, ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے, اب یعنی رمضان کے ابھی کون سے روزے رکھے جاتے تھے, 13, 14, 15 ایوری منتھ کی, جو ابھی بھی ایام بیس کے روزے جن کو کہا جاتا ہے، یعنی با یا دواد بید، یعنی ابید سے، ابھی ہم نے پڑھا نا ابید سفید، یہ سفید راتیں ہیں، ان میں آپ دیکھیں فل مون ہوتا ہے نا، تو ان 13, 14, اور 15 کو ابھی بھی روزے رکھے جاتے ہیں. کیوں؟ وہ فرض روزے، یہ روزے، یہ تین دن کے روزے فرض ہوتے تھے پہلے، اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ تین روزے نفل کر دیے گئے، اور اب جس کی مرضی ہے وہ رکھ لے، جس کی مرضی ہے نہ رکھے، اب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. تو پہلی جو دعا آتی ہیں یہ ان تین روزوں کی طرف اشارہ ہے. اچھا ایک اور بات سمجھ لیتے ہیں پہلے، پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ چلتے ہیں. عربوں میں ان کو حج کا پتا تھا، حج وہ کرتے تھے، نمازیں بھی کافی پتا تھا، نماز کا بھی، نماز کیا ہوتی، ان کی مطلب ایسی نہیں تھی نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں، لیکن نماز کا کوئی نہ کوئی طریقہ کانسیپٹ ان کو تھا کہ ایک نماز بھی چیز ہوتی ہے. مگر عرب لوگوں میں نا صوم کا، روزے کا کوئی تصور نہیں تھا، ان کو نہیں پتا تھا روزہ کیا ہوتا ہے. ہاں لیکن وہ اپنے گھوڑوں کو روزے رکھواتے تھے صوم. وہ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ عرب لوگ نا بہت جنگجو ہوتے تھے، جنگیں وغیرہ کرتے تھے، اور اسی طرح لوٹ مار بھی کیا کرتے تھے، قتل و غارت کیا کرتے تھے، تو اس کے لیے وہ کون سی سواری یوز کرتے تھے؟ اس کے لیے آبویسلی اونٹ وغیرہ تو یوز نہیں ہو سکتے، وہ تو اتنا سلو اینیمل ہے کہ حد سے زیادہ، تو اس کے لیے کون سا اینیمل یوز کرتے تھے؟ گھوڑا. اچھا اب اونٹ تو اتنا، وہ اس کو ڈیزرٹ کا ایروپلین کہا جاتا ہے، صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ صحرا میں بیسٹ، یعنی وہاں کے کلائمیٹ اور وہاں کے جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں بیسٹ سوٹیبل ہے اونٹ جو ہے، اس لیے کہ وہ اس کو پانی وغیرہ کی اتنی ضرورت جلدی نہیں ہوتی، وہ اس کی باڈی بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ ڈیزرٹ کے مطابق ہے. لیکن گھوڑا جلدی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے، اس وہ اتنی برداشت نہیں کر سکتا اس طرح کی جو ڈیزرٹس کی جو لو اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں کہ گھوڑوں کو ٹرین کرتے تھے، ان کی ٹریننگ کرتے تھے. کیسے کرتے تھے ٹریننگ؟ ان کو بھوکا پیاسا رکھ کے، کیونکہ اب جب ان کو لے کر جائیں گے جنگ کے لیے تو یہ نہ ہو کہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے یہ گر کے مر ہی جائیں، تو پھر اگر سواری مر گئی تو پھر تو سمجھ لو سوار تو ظاہر ہے پھر کیسے رہے گا، سروائیو کرے گا. تو وہ پہلے ان کو ٹرین کرتے تھے، اس کو وہ صوم کہتے تھے کہ گرمی لو برداشت کرنا، پھر بھوکا پیاسا رکھ کے اس کو ٹرین کرنا، تاکہ وہ مشکل جب حالات، جب وہ اس میں جنگوں میں جائیں یا جب وہ لڑائی کے لیے جائیں تو اس وقت یہ اس کو برداشت کر سکے جو سختیاں ہیں. سمجھ آئے؟ اچھا جب انسانوں کو کہا گیا کہ تم صوم رکھو تو اب ایک عرب کے ذہن میں کیا آئے گا بتائیں؟ پہلے وہ اپنے گھوڑے کو صوم رکھواتا تھا. صوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رک جانا. ٹھیک ہے، تو پہلے وہ اپنے گھوڑے کو صوم رکھواتا تھا، اب کیا انسان خود رکھ رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب گھوڑا کون سا ہے؟ جس کو سدھانا ہے، جس کو ٹرین کرنا ہے. یہ بڑی ڈیپ بات ہے، کس کو ٹرین کرنا ہے؟ اب پہلے تو یہ گھوڑے کو کرتے تھے نا اینیمل کو، اب کس کو ٹرین کرنا ہے؟ انسان کے نفس کو ٹرین کرنا ہے. سمجھ آئی؟ اس کی باگیں کھینچنی ہیں. یہ ہے وہ منہ زور گھوڑا، جس کو اگر کھینچ کے نہیں رکھا نا تو یہ سوار کو گرا دے گا، ہلاک کر دے گا. یہ نفس ہمارا اتنا زیادہ یہ انسان کو تباہی میں ڈال دینے والا ہے اگر انسان اس کو کنٹرول نہ کرے اور بس نفس جو کہتا ہے ویسے ہی کرتا رہے، تو یہ تباہ کر دے گا انسان کو. تو اب کیا ہے، اس کے اوپر ہمیں کنٹرول ہونا چاہیے کہ ہم جس طرح سے کہیں یہ ویسے کرے، نہ کہ جیسے یہ کہے ویسے ہم کرنا شروع ہو جائیں. ارے کیا کروں، بس دل کیا تھا تو بس میں نے یہ کر لیا، موڈ ایسا ہوا تو میں نے وہ کر لیا، بس بس دل کے ہاتھوں مجبور ہیں ہر جگہ پہ، یعنی ان کا نفس ہی ان کو کنٹرول کرتا ہے، یہ خود نہیں اپنے. تو یہ صوم کیا ہے؟ اب دیکھیں دل چاہ رہا ہے کہ پانی پی لوں، بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، بڑا دل چاہ رہا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پینے کا، हाय भूख लगी हुई है, खाना भी बहुत मजे का पड़ा हुआ, बड़ा दिल चाह रहा है खाना खाने का, लेकिन सोम में क्या होता है, कैसी ट्रेनिंग हो रही है? नो, चाहे दिल चाह रहा है, वो दिल क्या है, वो नफ्स ही तो है ना आपका अंदर का जो आपको कहता है, तो अब आपने उसकी बागें खींच ली, नहीं जैसे मैं कहूंगी वैसे ही करना पड़ेगा, अभी नहीं खाना, आपने उसको कंट्रोल कर लिया, समझ आ गई ना कैसे ट्रेनिंग हो रही है, कंट्रोल कर लिया, नफ्स कह रहा नहीं मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, बड़ी नींद आ रही, आपने उठाया उसको अपने आप को और बिठा दिया खाने के लिए, सहरी के लिए, अब नफ्स कुछ कह रहा है, वो सोना चाह रहा है, उसको सोना और खाना पीना बहुत अच्छा लगता है नफ्स को ना, तो आराम बहुत पसंद है, तो आपने नफ्स को खुद कंट्रोल किया, अब आपने जैसे घोड़े की बागें होती है ना, देखिए एक होता है घोड़ा जिसको सवार ने कंट्रोल में रखा होता है, तो उसकी बागें सवार खींचता है, तब तो वो भाई मंजिल पर पहुंच जाएगा, और अगर सवार क्या करे, वो घोड़े की बागें छोड़ दे और कहे जी तेरे को घोड़ा मेरा ले जाए बस, मैं क्या कर सकता हूँ, तो अब क्या होगा फिर बताएं, कभी मंजिल पर पहुंच सकता है वो तो घोड़ा उसको पता नहीं किधर ले जाके गिरा देगा, तो यही हमारे नफ्स का हाल है ना, अगर हमने इसकी बागों को खींच के अपने हाथ में नहीं रखा, अपने कंट्रोल में नहीं रखा, तो ये हमें कंट्रोल करने लगेगा, ये कहीं और हमें ले जाएगा, उम्मीद है आपको बात मेरी समझ आ रही होगी कि मैं वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम, है समझ आ रही है ये बात, क्योंकि फिर आगे आए थे समझना बहुत आसान हो जाएंगे, अल्लाह ने क्यों रोजे का, क्या अल्लाह ताला कितनी बड़ी बादशाहत है, इतनी बड़ी कायनात है, तो हमें भूखा प्यासा रख के कौन से उसके खजानों में कोई इतना बढ़ावा हो जाना कि ये सारे तुम भूखे प्यासे रहो, तो वो कोई उसके बादशाहत बढ़ जानी है क्या, या उसके रिस्क में कोई नाउजुबिल्ला कोई कमी आ रही थी कि उसने कहा तुम भूखे प्यासे रहो ताकि जो है ना रिस्क कम ना हो जाए, ये ऐसी बात नहीं है, इसमें हमारा क्या फायदा है ये समझ आई आप, इसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होता है तो आप जिधर को मर्जी कर लेते हैं, ठीक है ना, कि अब वो नफ्स हमें कंट्रोल करना शुरू हो जाए तो वो फिर कैसे होगा, वो फिर मैंने अभी आपको जो बताया, अच्छा चलें अब आयतें देखते हैं, या अय्युहल्लदीन आमनू, अनदर कॉल ईमान वालों के लिए, ए ईमान वालो, खुतिबा अलैकुम, लिख दिए गए तुम पर, यानी अब फर्ज कर दिए गए तुम पर, अस्सियामु रोजे, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, मैंने देखें आपको बताया सुभान अल्लाह मेरा रब कितना करीम है, कि देखें उन लोगों को अगर सोम का नहीं पता था तो अल्लाह ताला ने फौरन ही उनको कह दिया एक महीने के रोजे रखो, पहले क्या बस तीन तीन दिन के रोजे रखने, आगे अय्याम मादूदात में मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगी, तो उसके बाद पूरे महीने के रोजे फर्ज किए गए, तो अल्लाह ताला ने ग्रेजुअली इंसान को अहकामात दिए, तो कुतिबा अलैकुम सियामु, तुम पर फर्ज कर दिए गए रोजे, देखिए पहले भी कुतिबा कह के कुछ चीजों को फर्ज किया गया था, अब यहां पे क्या है रोजे को फर्ज कर दिया गया, और देखो सिर्फ तुम पे फर्ज नहीं किया गया, तुम इससे नहीं परेशान हो, तुमसे पहले लोगों पे भी, खमा कुतिबल अलल्लदीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किया गया था, पहले कौन से लोगों पे फर्ज किया गया था, जितने भी अल्लाह की तरफ से मजाहब आए सब में रोजा किसी ना किसी फॉर्म में फर्ज रहा है, बेशक ऐसे जैसे डॉन टू डस्क होता है कि क्या, यानी फजर से लेके मगरिब तक नहीं भी हो, लेकिन उनके रोजे की कोई ना कोई सूरत थी, कोई आदाब डिफरेंट हो सकते हैं, रोजे के टाइमिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं, मगर रोजा उनमें भी होता था, तो तुम ये ना फिक्र करो कि तुम्हें कोई अनोखी चीज दे दी गई है, देखिए जब आपको बताया जाता है ना कि ये चीज ये काम करें, नहीं पहले भी आपसे पहले भी जितने भी लोग यहाँ पे काम करते थे ना वो सब भी इसी तरह आके पहले ये किया करते थे, तो अब आपको तसल्ली क्या हो जाती है कि ये इतना मुश्किल काम नहीं और लोगों ने भी किया है, तो इसलिए तसल्ली दी गई कि नहीं तुमसे पहले लोग भी इसी तरह रोजा रखते रहे हैं, तो ये कोई ऐसी नामुमकिन चीज नहीं है या कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, अभी आप देखें हिंदू लोगों में भी रोजा होता है ना, इसी तरह जो एंशंट जो उसमें जमाने में कोई जो इजिप्शियन लोग होते थे, ग्रीक्स होते थे, रोमन्स होते थे, उनमें भी रोजा होता था, मूसा अलैहिस्सलाम का 40 दिन का रोजा रखना साबित है, اسی طرح آپ دیکھیں اور یہود میں روزہ تھا، اسی طرح کرسچنز کے اندر روزہ رہا ہے. تو مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ اے ایمان والو، روزہ رکھنے میں تم اتنی مشکل نہ اس چیز کو سمجھو، کیونکہ یہ کام پہلے لوگوں نے بھی کیا ہوا ہے. تو روزہ اللہ تعالی نے اب تمہارے پر فرض کر دیا گیا. سب سے پہلے یاد رکھیں، نماز فرض کی گئی، پھر زکات فرض کی بھی گئی، اس کے بعد روزہ فرض کیا گیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. دیکھیں اب ہر ایک عبادت کا نا ایک ایم ہے، اور وہ ایم روزے کا کیا ہے؟ تقوی. تقوی تک پہنچنے کے لیے روزہ ایک سیڑھی ہے، سمجھنے. روزے سے تم تقوی تک پہنچو گے، یعنی تم پر روزہ فرض ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے شاید کہ، لاللہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ، یہ نہیں فرمایا ضروری بن جاؤ گے، اس لیے کہ ہر کوئی تو نہیں بنتا. کیا متقی بننا اتنا ضروری ہے کہ اب اس کے لیے روزے جیسی بھی ایک مثلا ہے کہ مشقت کرائی گئی کہ بھائی بھوکے پیاسے رہنا ہے اور اس طرح، کیا اتنا ضروری ہے متقی بننا؟ آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے؟ اصل میں دیکھیں ہم سب لوگ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں نا، اور ہم سب چاہتے ہیں ہمیں آخرت میں کامیابی ہو، مگر وہاں کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے تقویٰ کا راستہ. سورہ عراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کریں. اور تقویٰ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ روزہ. تقویٰ کیا ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے تقویٰ؟ اس کی آج ڈیفینیشن ایک لکھ لیں. حفظ نفس، حفظ کہتے ہیں نا جیسے حفظ کرتے ہیں قرآن حفظ کرنا، ویسے لکھیں حفظ نفس ان سے، جیسے ہوتا ہے ان اور ما لکھیں، اور اثمن، اثم ابھی گناہ کا بتایا نا، الف ف مین. حفظ نفس عما اثمن، نفس کی حفاظت ہر اس چیز سے جو اس کو گناہ کی طرف لے کے جائے، ٹھیک ہے، جو اسے گناہ کروائے، اس ہر چیز سے نفس کی حفاظت کرنا، یہ ہے تقویٰ. تقویٰ کے بغیر سمجھ لیں نہ تو ہدایت مل سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں ہدن للمتقین ہے نا. تقویٰ وہ انسان کے جو اندر ایک سمجھ لیں اویئرنیس ہے نا، کانشسنیس، اس کا نام ہے تقویٰ، کہ انسان کانشس ہو جائے. ایک ہوتی نا غفلت والی زندگی، اور ایک شعور والی زندگی ہوتی ہے، کانشسنیس کے ساتھ لائف ہوتی ہے. تقویٰ وہ اس کانشسنیس کا نام ہے. آپ یہ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو اس ایگزامپل سے بتاتی ہوں کہ جیسے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، اب آپ بڑے مزے سے بڑے سپیڈ میں جا رہے تھے، ایک دم آپ کو ایک پولیس کی گاڑی نظر آتی ہے، تو کیا اب ہے آپ کے اوپر؟ گاڑی کی سپیڈ ایک دم سلو جاتی ہے، آپ کا پیر خود بخود بریک پہ چلا جاتا ہے. کیوں؟ پولیس والے کو دیکھ کے نا، پولیس والے کو دیکھ کے ہم پہ کیا طاری ہو جاتا ہے؟ تقویٰ. وہی تقویٰ ہے، یعنی انسان میں کانشسنیس آ جائے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنی بریکیں لگا دے، سمجھے نا، اللہ تعالی کی پریزنس کا احساس کہ تم محتاط ہو جاؤ، تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے. تم اپنا جب کسی کے ساتھ سلوک کرنے لگو، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے لگو، کوئی خرید و فروخت کرنے لگو، اٹھنے لگو، بیٹھنے لگو، سونے لگو، نماز کے لیے کھڑے ہو، کچھ کھانے لگو، کچھ پینے لگو، کوئی جاب کرنے لگو، کچھ بھی کر رہے ہیں نا آپ، اس میں آپ کو اگر یہ اللہ تعالی کی پریزنس کا احساس رہتا ہے نا، تو آپ متقی ہیں. سمپل ایز دیٹ. کیونکہ اگر میں آپ کو نا بہت زیادہ ڈیفینیشنز میں لے کر جاؤں گی اس کا یہ مطلب، آپ لکھ تو لیں گے لیکن लिखना तो हमारा गोल नहीं है ना, बात तो यह है कि हमारे अंदर तकवा आया कि नहीं। तकवा क्या चीज है, प्रैक्टिकली हम कैसे उसको करेंगे, उसको अटेन कैसे करना है, और फिर ये सब कि मेरे अंदर कोई तकवा है भी या नहीं। अगर उसकी समझ ही नहीं है तो बस उसकी डेफिनेशंस लिख लिख के रट रट के रखने से तो कोई फायदा नहीं होगा। तो उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि तकवा कोई मस्जिद के अंदर तकवा नहीं होता कि बस मस्जिद में गए तो अल्लाह का इसके एहसास आपके ऊपर तारी हो गया। तकवा हर जगह है, हर जगह है, जिंदगी के हर मामले में है। आप अपनी माँ से कोई सलूक कर रहे हैं, अपनी बहन से सलूक कर रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ कोई मामला कर रहे हैं, अपने सास ससुर के साथ कोई मामला कर रहे हैं, हर एक चीज में आपको ये एहसास रहे कि अल्लाह ताला देख रहा है, उसको पता है अब मेरा मामला कैसा हो जाएगा। वही जैसे मैंने आपको कहा ना, ब्रेक पे पैर खुद ब खुद एकदम चला जाता है। अब आप कुछ गलत करने लगेंगे तो नहीं, अल्लाह देख रहा है। तो बस ये तकवा है, सिंपल एज दैट। अच्छा, अब क्या रोजे से कैसे तकवा आ जाएगा भाई? रोजा तो हम खाने पीने से रुक रहे हैं ना, और रोजा किस चीज का नाम है? खाने पीने से ही नहीं, शहवत से भी मुलाकात आपस में वो नहीं कायम कर सकते रोजे में, ठीक है? तो खाने पीने से और ये इस ताल्लुक से रुकने का नाम है रोजा। लेकिन इससे अब हम मेरे अंदर तकवा कैसे आएगा बताएं? ये तो एक फिजिकल चीज है ना, उससे मेरे अंदर इतनी कैसे गॉड कॉन्शियसनेस आ जाएगी? इसलिए कि आप देखें, रोजे में आप सारा दिन इस चीज की एक एक्सरसाइज करते, मश्क करते हैं ना, एक एक्सरसाइज आपकी हो रही है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है सारा दिन। ऐसे जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि ठंडा पानी पड़ा हुआ है आपके सामने कोई खा पी रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, कोई खा पी रहे हैं, कह रहे हैं यम यमी, बहुत मजे का है, बहुत मजे का, और भूख से आपकी पेट साथ लगा हुआ है, और दिल कहता है कि हाय मुझे भी थोड़ा सा मिल जाए, लेकिन आप कहते नहीं। ये नफ्स है ना, अंदर से नफ्स को तो चाहत है, अब अंदर एक जंग हो रही है, ठीक है? आपके नफ्स की और आपके दरमियान एक जंग है, और कौन जीत रहा है इन 30 डेज में? आप जीत रहे हैं, आप अपने नफ्स को कंट्रोल कर रहे हैं, आप ट्रेन कर रहे हैं उसको कि नहीं, तुम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी फरमाइशें नहीं पूरी कर सकती, अल्लाह देख रहा है। ठीक है, एक तो आपने नफ्स को कंट्रोल किया ना, दूसरा आप किस वजह से इस कंट्रोल किया आपने? अच्छा अच्छा इसको देखें, आप सुभान अल्लाह वजू करते हैं ना, तो कुल्ली करने के लिए पानी मुंह में डालते हैं, आप चाहें तो कौन सा आपको कोई देख रहा होता है, एक घूंट अंदर भी ले जाए। गर्मी बहुत है, जो गर्मी के रोजे होते हैं कितने सख्त होते हैं, तो गर्मी के अंदर एक घूंट पानी अंदर ले जाने में तो कोई नहीं देख रहा ना कि किसी ने अंदर एक घूंट ले गया या फेंक दिया सारा का सारा। ये इस वक्त किसने आपको रोका? क्या चीज थी? कोई भी बाथरूम में नहीं है, बाथरूम का दरवाजा लॉक है, और मुंह के अंदर कौन घुस के देख रहा है कि कितना पानी अंदर गया था और कितना बाहर आया? ये किस चीज ने आपको ब्रेक लगवाई कि अल्लाह तो सब कुछ जानता है ना, वो तो देख रहा है ना, बस इसी की तो एक्सरसाइज है, यही तो आपके अंदर पैदा करना है कि अल्लाह तो देख रहा है ना, कोई और देखे नहीं देखे। 30 डेज तक आप यही कर रहे हैं कि अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है, नहीं मैंने ये नहीं करना, अपने आप को कंट्रोल करना। जब आपका नफ्स आपको उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है जो रोजे में अलाउड नहीं है, तो आप अपने नफ्स को दबा रहे हैं और कह रहे हैं नहीं, अल्लाह देख रहा है। बस तकवा इसी से मिलता है, समझ आ गई बात? ये है जो अटेन करना है। ये ईयरली प्रोग्राम किस लिए दिया जाता है, ये मेहनत क्यों कराई जाती है? कोई आपको खाना पीना बंद करा के, कोई आपको वेट लूज कराना नहीं है इसका मकसद, कोई और मकसद नहीं है। ये है कि आपके अंदर ये कॉन्शियसनेस पैदा हो और ये स्ट्रोंग हो। देखें, एक हमारा जिस्म है और इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और एक हमारी रूह है और उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं। सारे 11 मंथ्स हम अपने जिस्म का तो बहुत ख्याल रखते हैं, اس کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس کو آرام دے رہے ہیں، اس کو کھلا رہے ہیں، اس کو لذت کا سامان دے رہے ہیں، اس کو مزے مزے کی چیزیں جیسی یہ چاہتا ہے ویسے بنا بنا کے اس کو اس کی ڈیمانڈز پوری کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مہینہ اللہ نے کہا اس کو ذرا تھکاؤ اور اس کو بھوکا رکھو، کیونکہ یہ جو روح ہے نا، روح جو روحانی آپ کا وجود ہے اندر، اسپرٹ، اسپرچوئل جو آپ کا وجود ہے، یہ کمزور سے کمزور ہوتا رہا، کیونکہ 11 منتھس آپ نے اس کا تو کوئی خیال نہیں کیا، اس کو تو کوئی غذا نہیں دی، بس جسم کی خدمت میں لگے رہے۔ اب یہ ایک مہینہ جو تھوڑا بھوکا رکھا جائے تاکہ روح اس کو سامان ملے اور وہ اسٹرانگ ہو۔ اور اس کا سامان کیا ہے؟ روح کہاں سے آئی ہے؟ روح کہاں کی چیز ہے؟ زمین کی ہے یا آسمان کی ہے؟ آسمان سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جسم کہاں کی چیز ہے؟ جسم کس سے بنا ہوا ہے؟ مٹی سے۔ تو یہ وہ زمین کی چیز ہے۔ یہ جو جسم ہے نا، یہ کھچتا ہے زمین کی طرف، کیونکہ اس کی ساری ڈیزائر، ساری اٹریکشن زمین سے ہے، یہ اسی میں سے نکلا ہے۔ اور روح کس طرف کھچتی ہے؟ جہاں سے وہ آئی ہے، وہ اوپر کو کھچتی ہے، اوپر بلند ہونا چاہتی ہے۔ اور اس کی غذا کہاں پہ ہے؟ زمین سے میں تھوڑی ہے اس کی غذا، وہ تو یہ زمین سے آئی ہی نہیں ہے۔ اس کی غذا بھی آسمان سے ہی آئے گی۔ جب آپ وہ غذا اس کو دیں گے نا، تب یہ اسٹرانگ ہوگی۔ آسمان سے کیا اترا؟ قرآن، وحی۔ یہ قرآن اس کو ملے گا، یہ اسٹرانگ ہوگی۔ اللہ کا کلام اس کو اسٹرینتھ دیتا۔ تو جب آپ اس مہینے کے اندر اپنے جسم کو وہ دیتے ہیں، تھوڑا اس کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پیچھے کرتے ہیں، اس کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، روح کو قرآن ملتا ہے اس مہینے میں۔ آگے ہم دیکھیں گے یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو روح اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، روح بلند ہوتی ہے۔ اور روح اسٹرانگ ہوگی تو نیکی کی طرف آپ کو لے کر جائے گی، کیونکہ روح کی جو جو اس کی تقاضے ہیں، جو اس کی ڈیمانڈز ہیں، وہ نیکی کی طرف کو اٹریکٹ ہوتی ہے۔ یہ جسم دنیا کی طرف کو اٹریکٹ ہوتا، یہ روح پھر آپ کو نیکی کی طرف لے کر جاتی، نیکی کے کام آپ کرنے میں اور تیز ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا آپ کو ایک میں اوور ویو دے رہی ہوں، یعنی اور آگے چلتے ہیں ہم، بہت ڈیپ باتیں ہو گئی نا۔ اچھا جی، اس سال انشاءاللہ تعالی رمضان چونکہ قریب ہی اب کچھ مہینے ہی رہ گئے ہیں، تو ہم نے یہ لعلکم تتقون والی بات بھولنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ رمضان کا گول ہم نے یہی رکھنا ہے کہ ہم متقی بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی سے بچنا ہے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اور اس کے لیے میں نے اپنے نفس کو ٹرین کرنا ہے۔ یہ نہیں مجھے اب ڈرائیو کرے گا، میں اس کو ڈرائیو کروں گی، ٹھیک ہے؟ چلے، ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، کہ ڈرنے کی تو اتنی بات نہیں ہے، یہ تو چند دن ہیں گنتی کے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے یہ آیات اس وقت کی ہیں جس وقت کے 13, 14, اور 15 کا روزہ ہوتا تھا، تو گنتی کے چند دن ہی تو ہیں، ابھی سٹارٹ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سٹارٹ میں تھوڑے چند دنوں کا یہ روزے ہیں، تو تھوڑے دن کے لیے تمہیں یہ کھانے پینے کو ایک ڈسپلن کرنا ہے۔ یہ چھوڑتے تو ہم پھر بھی نہیں ہیں، سحری میں بھی کھاتے ہیں، افطار میں بھی کھاتے ہیں، بس یہ ہے کہ پہلے کچھ ٹائمنگز ڈفرینٹ تھے، اب بہت صبح وہ کھا لیتے ہیں اور شام کو پھر کھاتے ہیں۔ تو گنتی کے چند ہی دن تو ہیں۔ فمن کان منکم مریضاً، تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او علی سفرن، یا ہو اوپر سفر کے، کوئی اگر بیمار ہے یا سفر میں ہے، فعدت من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ اگر کوئی ان دنوں میں روزہ نہ رکھ سکے تو پھر باقی دنوں میں اس گنتی کو پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہوں اس کی۔ یہ دیکھیں، یہ پہلے کا حکم ہے، اس لیے دیکھیں یا بھی یہ بات آپ کو سمجھ آئی۔ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں، یہ نہیں کہا جو نہیں طاقت رکھتے ہوں روزے کی تو وہ یہ کریں، نہیں، جو طاقت رکھتے ہوں، فدیت طعام مسکین، تو فدیہ دے دیں کھانا ایک مسکین کا۔ یعنی اگر کوئی روزے کی طاقت رکھتا ہے لیکن سٹل وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا، اتنا سفر میں ہے نہ بیمار ہے, طاقت بھی رکھتا ہے رکھ سکتا ہے, یہ کیونکہ شروع کا حکم ہے نا, میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اب یہ ہے کہ روزہ ایک, یعنی اگر نہیں بھی رکھنا, اگر چھوڑنا بھی ہے تم نے تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر اس کی جگہ تم کیا کرو, ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. اب بعد میں یہ حکم کس کے لیے ہو گیا, اس کے لیے جو کہ پھر طاقت نہ رکھتا ہو, جو جس کو روزہ چھوڑنا ہو, تو پھر اب اس کے لیے یہ حکم ہے. اس وقت کیا تھا, پہلے وقت میں کیا تھا کہ اگر کوئی طاقت رکھتا بھی ہے تو مطلب چھوڑنا چاہتا ہے, نہیں رکھنا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں. فدیہ کتنا ہوتا ہے, ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا. اور آج اگر علماء نے اس کا ایک کیلکولیشن کی ہے تو 2 کلو گندم بنتی ہے یہ, یا اس کی قیمت آپ دے سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا کھانا دیکھ لیں, جو آپ کا کھانا کتنے, یعنی مثال کے طور پہ آپ اپنا ڈنر دیکھ لیں, تقریباً آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے پیسوں تک کا ہوگا جو آپ کھاتے ہیں, روٹی سالن جو بھی ہے سب کا ایک کیلکولیشن کر لیں. دیکھ لیں مثال کے طور پر آپ کا ایک وقت کا کھانا مثال کے طور پہ $15 کا بنتا ہے, تو اب آپ ایک روزے کے بدلے $15 کسی مسکین کو دے دیں گے, یا اتنے کا کھانا خرید کے دے دیں گے, راشن دے دیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ کس کے لیے, پہلے تو ان کے لیے تھا نا, اب کس کے لیے, اب اگر مثلاً کوئی ایسا بیمار ہو جس کی بیماری کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی, یا اتنا بڑھاپا آ گیا, اتنا بڑھاپا آ گیا اب اس کو روزہ رکھنے کی بیچارے کو طاقت ہی نہیں ہے, تو وہ پھر یہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے, یا تو روزہ رکھ لے یا پھر یہ روزے کے بدلے فدیہ دے دے. فمن تطوع خیرا, تو جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی, فہو خیر لہ, تو وہ بہتر ہے اس کے لیے. یعنی اگر ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا تو حکم ہے, لیکن اگر اس سے زیادہ کرنا چاہے خوشی سے, ایک کی جگہ زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہے, تو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ زیادہ کو بھی کھانا کھلا سکتا ہے. اس میں یعنی آپ نیکی کے معاملے میں تو یہ نہ گن گن کے نہیں نیکی کو کرنا چاہیے, بلکہ نیکی کا کیا کرنا چاہیے, نیکی کے معاملے میں انسان کو اپنا دل کھلا رکھنا چاہیے. ایک سے زیادہ لوگوں کو کھلا سکتے ہو تو کھلا دو ایک سے زیادہ لوگوں کو. لوگ پوچھ لیں نا کتنا فدیہ دیں, اچھا پھر ایک ایک چیز گن گن کے, نہیں تو کوئی بات نہیں. اگر آپ کا کھانا $10 کا ہے, آپ نے $12 دے دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. کیا آپ گھر میں گن گن کے بناتے ہیں کہ میں نے بس آج اتنے کا ہی کھانا بنانا ہے, جتنے کی میں آج میں دال کھا رہی ہوں, باقی دنوں گوشت کھاتی ہوں, لیکن میں آج دال کے مطابق ہی دوں گی کھانا مسکین کو, تو یہ نہیں ہے. اگر بھلائی میں انسان زیادہ آگے بڑھ جائے تو کوئی حرج نہیں. جیسے قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے حضرت انس کمزور ہو گئے تھے, تو انہوں نے روزے نہیں رکھے اور گھر والوں سے کہا کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں, تو انہوں نے 30 مسکینوں کو کھلایا. تو دیکھیں نیکی میں تو انسان کو زیادہ کرنے کا ہرس ہونی چاہیے کہ کوئی بات نہیں زیادہ چلا جائے. اسی طرح مجاہد بیان کرتے ہیں کہ قیس بن صاحب نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں ہر شخص روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھلاتا ہے, تم میری طرف سے 2 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو جو بھی کسی ایسی وجہ سے نہ رکھ سکے تو وہ اس طرح سے فدیہ دے سکتا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا گیا کہ حاملہ عورت کو جب اپنے بچے کی جان کا خوف ہو اور اس پر روزہ مشکل ہو تو کیا کرے, تو فرمایا وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 1 کلو گندم کھلا دے. یہ موتا امام مالک کی روایت ہے. یعنی بعض علماء نے 2 کلو کہا گندم, بعض نے 1 کلو کہا, لیکن اب وہی والی بات ہے نا کہ دیکھیں اگر زیادہ کر لیں گے تو اچھی بات ہے. اسی طرح جو ایسا دائمی مریض ہے کہ اس کا مرض کبھی ختم ہی نہیں, مثال کے طور پہ کوئی شوگر کا مریض ہے, اب تو یہ چیزیں تو ختم ہی نہیں ہوتی کبھی, کوئی ایسی بیماری ہے, تو وہ پھر انشاءاللہ دے سکتا ہے کسی کو فدیہ. تو جو زیادہ کر لے خیر میں زیادہ آگے بڑھ جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں, وہ اس کے لیے ہی اچھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرما دیا, ساتھ دیکھیں انسینٹیو کتنے پیارے دیے ہیں, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے, تمہارے پاس آپشن تو ہے, روزہ رکھ لیا یا پھر تم نے فدیہ دے دیا, لیکن اگر تم روزہ, یہ نہیں ہے ये कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी ना किया, या तो रोजा रखो या फिर फिदिया दे दो अगर नहीं तुम रखना चाहते रोजा। लेकिन अगर रोजा रख लोगे तो ये बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, अगर तुम समझते हो, अगर तुम इल्म रखते हो, अगर तुम जानते होते ना, अल्लाह को पता है ना हिकमतें रोजे की, कि रोजे से जो इनको फायदा मिलेगा ना, वो खैर फिदिया दे देंगे, वो तो किसी को मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन फिदिये से वो नहीं फायदा हो सकता। अब देखिए आगे, अल्लाह ताला ने शहरु रमदान जो है ना उसकी ये फजीलत बयान फरमाई, और रमजान को किसका महीना बयान फरमाया वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। पहले इन दो आयात की तिलावत जरा सुनाएं, इंशाल्लाह ताला आप तर्जुमे पे गौर करें और आप देखें कि आपको समझ आ रही है।
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان وہ مہینہ ہے जिसमें क्या है, हम ये कहते हैं रमजान वो महीना है जिसमें रोजा है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। और मैंने आपको अनजला युनजिलु इंजाल उनका बताया कि एक ही दफा में नाजिल करना, यानी एक है तंजील कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होना, और एक है इंजाल। इंजाल में क्या है, एक दफा नाजिल होना। और ये कौन सा नजूल था जो शहरु रमदान में हुआ, ये है वो कि जब कुरान करीम को लौहे महफूज से, अल्लाह ताला के पास लौहे महफूज में है ना दर्ज कुरान करीम, इसको अल्लाह ताला ने मुंतकिल कर दिया आसमाने दुनिया पे, फिर आसमाने दुनिया से फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तंजील करते रहे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान तंजील हुआ कि फिर थोड़ा थोड़ा करके लाते रहे लाते रहे लाते रहे, 23 साल तक में मुकम्मल हुआ था ये, तकरीबन 23 साल हो गए। तो जो 23 साल में हुआ ना, वो जैसे हालात होते थे, जैसे वाकयात होते थे, उसके मुताबिक फिर नाजिल होता था। तो उसको जो 23 ईयर्स में थोड़ा थोड़ा हुआ उसको क्या कहते हैं, तंजील। और एक ही दफा जो उतरना होता है उसको क्या कहते हैं, इंजाल। तो उन जिला जब भी आएगा ना तो आप समझ लीजिएगा ये वो वाला है जो लोहे महफूज से आसमाने दुनिया पे आना है। तो क्योंकि आसमाने दुनिया से दुनिया के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इंजाल नहीं हुआ, एक दफा नहीं आ गया था, जो थोड़ा थोड़ा करके आया था। तो सुभान अल्लाह, वो रमजान में ये वहां से ट्रांसफर हुआ था। लैलतुल कदर का भी जब आता है ना सूरह कदर में, इन्ना अंजलनाहू फी लैलतुल कदर, हमने नाजिल किया इसको लैलतुल कदर में, वो लैलतुल कदर थी। और वो लैलतुल कदर किस में है, रमजान में ही है, इसलिए वो कोई शाबान या कोई और किसी और महीने में नहीं है, बल्कि वो किस में है, रमजान में। और उसमें ये कुरान मुंतकिल किया गया। तो कुरान क्या है, बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली चीज को कहते हैं कुरान, ठीक है। तो रमजान कुरान का महीना है, इसमें कुरान की इब्तदा हुई। और आप ये देखें कि ये उम्मत जो चुनी हुई उम्मत है ना, इनको अब सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने जब अलग किबला दे दिया तो अलग जो कि अब एक आइडेंटिटी इनकी, एक सेपरेट आइडेंटिटी हो गई ना, तो تو اب ان کی آئیڈینٹی امت مسلمہ ایک سیپریٹ امت کی ہے، ایک جدا امت کی ہے، اب یہ یہود کے ساتھ نہیں ہے ان کا کوئی بھی معاملہ، اب ان سے الگ ہو گئے ہیں، تو اب کیا ہے ان کو ایک کانسٹیٹیوشن بھی دے دیا گیا اور وہ ہے قرآن۔ تو دیکھ لیں کہ جب بھی مثلا دنیا میں بھی کوئی قوم اپنا کوئی نیا کانسٹیٹیوشن ملتا ہے، اس کو اس کا نیا کیپٹل ملتا ہے، اس کو ایک آزادی ملتی ہے، اس کو آزادی سے مطلب یہ کہ وہ ایک سیپریٹ ہو جاتے ہیں، کہ انڈیپینڈنس مل جاتی ہے، تو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، ہمارے ملک میں پاکستان میں 14 اگست کو کرتے ہیں، انڈیا میں 15 اگست کو کرتے ہیں، یہاں پہ 4th of July ہوتی ہے، تو اس میں وہ سیلیبریشن ہوتی ہے۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں پکوڑے سموسے تلنے کا نہیں ہے، افطاریاں کھانے کا نہیں ہے، بلکہ پہلی تعریف جو رمضان کی گئی وہ یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا کہ یہ تمہاری سیلیبریشن کا مہینہ ہے، ایک ایز امہ تمہیں آئیڈینٹی ملی، تم نئی امت کے طور پہ تمہیں ڈکلیئر کر دیا گیا کہ تم اب ایک سیپریٹ نیو امہ ہو، سمجھ آئی، تمہیں چن لیا گیا اب نئی امت کے طور پہ۔ امید ہے یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیا کہہ رہی ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت ہمیں اس مہینے میں عطا فرمائی، تو یہ قرآن کا مہینہ یاد رکھیں، قرآن کا مہینہ۔ اب جو مہینہ ہی قرآن سے ایسوسیٹڈ ہے تو آپ سوچیں پھر اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، سب سے زیادہ تو قرآن ہی کے ساتھ جڑنا چاہیے نا، قرآن ہی کو پڑھیں، قرآن کو سنیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے ساتھ وقت لگائیں۔ اور یہ قرآن کیوں آیا، ہدن للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا، یہ لوگوں کی گائیڈنس کے لیے آیا ہے، تراویوں میں بے سوچے سمجھے پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے بس پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اور کئیوں پہ کئی جگہ پہ تو ایسی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ محفل شبینہ ہے، اب وہ اس کو 3 راتوں کے اندر یا پتہ نہیں ایک رات میں ہی ختم کر لیتے ہیں پورا قرآن، یا 3 راتوں میں شاید، اب وہ کیونکہ صرف ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، بس ختم کرنا ہے، ہم نے کوئی رہنمائی لینا مقصد نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے ثواب تو مل جاتا ہے، قرآن کے ایک ایک حرف پہ ثواب ملے گا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، ہدن للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے رہنما بنا کے بھیجا گیا، اس کی تو اصل مقصد ہی رہنمائی ہے، وہ تو بونس ہے جو آپ کو مل رہا ہے، جو نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے رہنمائی لینے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے تو اس کو سمجھنا چاہیے نا، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنتے بھی تھے، کسی اور سے سننے کو بھی پسند فرماتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھ کے سناؤ، تو انہوں نے فرمایا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، آپ پہ تو خود قرآن نازل ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ اسے اپنے علاوہ کسی دوسرے سے سنو۔ تو سننا بھی بہت اچھا ہے کہ انسان بعض دفعہ سن کے بھی کئی چیزوں کو گراسپ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک طرف کچھ لوگ بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں بیٹھنا پسند کیا جو سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے تھے، قرآن کی تعلیم لے رہے تھے، تو فرمایا مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ اب دیکھیں آج بھی ہمارے میں کچھ لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے، ہمارا تو ہم تو اتنی پڑھائیاں کرتے ہیں، ہم اتنے وظیفے کرتے ہیں، ہم تو اتنی تسبیحیں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ بہترین کیا ہے، قرآن کا سیکھنا سکھانا، وہ بھی اچھا ہے، ذکر بھی اچھا ہے، لیکن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفر کس چیز کو کیا، دونوں مجلسوں میں کس میں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جس میں قرآن سیکھا سکھایا جا رہا تھا، اور کیا فرمایا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود معلم ہیں، خود تعلیم دینے والے ہیں، اور اس میں کیا ہے، بینات من الہدا والفرقان، اس میں کیا ہے، بینات ہیں، روشن نشانیاں ہیں، کس چیز کی روشن نشانیاں ہیں، کلیئر پروفس کس چیز کے ہیں، گائیڈنس کے، اور فرقان ہے، اس میں قرآن کو بینات کہا گیا ہے، سوچیں کہ کیونکہ اس کی آیات جو ہے نا بالکل کلیئر ہیں، زندگی کے جو پرابلمز ہیں ان کا حل دیتی ہیں، آپ کی پرسنل لائف کی آپ دیکھیں گے ان پرابلمز کو بھی سولو قرآن کر دیتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے قرآن آپ سے کچھ شیئر کر رہا ہے, کچھ آپ کو بتا رہا ہے. اور جب بھی کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو یا اللہ ہم سے ہم کلام ہو, تو اس کو چاہیے کہ یہ قرآن پڑھ لے. اس کتاب میں آپ کو ہر مسئلے کے حل میں رہنمائی مل جائے گی. لیکن پھر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کی طرف آ کے پلٹ جاتے ہیں, حیرت ہوتی ہے. اور ان کا ایکسکیوز کیا ہوتا ہے؟ ہمیں جاب مل گئی ہے اس لیے اب ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے. تو پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا نا, ایک بات پڑھی تھی بنی اسرائیل کے بارے میں. اللہ اکبر, جب وہ منو سلوا چھوڑ کے ککڑی اور کھیرے اور ساگ اور لہسن اور یہ مانگنے شروع ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْر, کیا وہ چیز جو بہتر ہے اس کو تم بدلتے ہو اس سے جو ادنا ہے؟ تم اعلی کی جگہ ادنا لینا چاہتے ہو؟ یہ قرآن تو وہ ہے کہ ہر دنیا کا علم, ہر دنیا کے علم کے اوپر یہ فضیلت رکھتا ہے. او یہ حدیث ہے, یہ تو کسی کی اپنی بات نہیں ہے. اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کلام کو باقی تمام علوم پہ ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ کی ذات کو اپنی مخلوق پہ, جیسے اللہ تعالیٰ ہے نا اپنی مخلوق کے مقابلے میں, اس طرح یہ قرآن ہے تمام علوم کے مقابلے میں. کیونکہ یہ تو رب کائنات کا دیا ہوا علم ہے, اور وہ اس کو چھوڑ کے اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری جاب ہو گئی اس وجہ سے. تو میں یہی کہوں گی کہ انہوں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا کہ ادنا کو لے لیا اعلیٰ کے بدلے میں, ادنا کو پریفر کیا. اللہ نے دیکھیں ان کو تو منو سلوا دیا تھا نا, آسمان سے اتری ہوئی غذا دی تھی, تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو بس لہسن اور پیاز اور یہ چیزیں چاہیے. ہاں اسی طرح یہ لوگ ہیں, ان کو اوپر سے آسمان سے اترا ہوا کلام مل رہا ہے اور یہ اس کی جگہ پہ یہ لینا چاہتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں بعض لوگوں کو کوئی ذرا سی بھی روٹین میں چینج آتی ہے نا, سب سے پہلے قرآن چھوڑتے ہیں. کوئی پریگننٹ ہو جائے قرآن چھوڑ دیا, کسی کا ہاں مہمان آ گئے قرآن پیچھے ہو گیا, کوئی موو کر رہے ہیں قرآن کو چھوڑ کے بیٹھ گئے, کوئی پریشانی آ گئی کوئی مشکل آ گئی, قرآن ہی ہے جو سب سے پہلے چھوٹتا ہے ان کی زندگیوں سے. اس سے پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگی میں قرآن کی اہمیت کیا ہے. سوچے نا, جب کوئی مشکل وقت آتا ہے گھر میں تو کون سی چیزیں بیچتے ہیں سب سے پہلے؟ وہ جو فالتو ہوتی ہیں جن کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی. تو ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے, ان کی زندگی میں قرآن فالتو چیز ہی ہے, تو سب سے پہلے اس کو چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا نا بنی اسرائیل سے, اِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, پکڑو اس کو جو میں نے تمہیں دیا ہے نا, اس کو قوت سے پکڑو, مضبوطی سے پکڑو. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا تھا؟ یعنی پکڑ کے بیٹھ جاؤ, ہم کتاب کو پکڑ کے بیٹھے کیا مطلب ہے؟ یہ سب کے لیے, ہمارے لیے. میں نے آپ کو اس وقت ہی بتایا تھا کہ جو بنی اسرائیل کی باتیں ہیں وہ تو پتہ نہیں پڑھیں کہ نہیں پڑھیں, اصل بات یہ ہے کہ ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ تم نے ایسے نہیں کرنا. دیکھو ان سے یہ لیا تھا عہد, تم سے بھی یہی عہد ہے, تم نے اپنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. تو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو سارا دن میں پکڑ کے بیٹھی رہوں؟ نہیں, یہ بھی مطلب ہے اس کا کہ ہر حال میں اس کو مضبوط تھامنا ہے. غم ہو, خوشی ہو, آسانی ہو, مشکل ہو, حالات کیسے بھی ہوں, کبھی بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے میں نے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ خوشی ہو تو تب قرآن چھوٹ گیا, کیا کریں گھر میں شادی ہے تو پھر اب تو نہیں ہم یہ قرآن کے ساتھ وقت لگا سکتے. کھانا تو کھا سکتے ہیں آپ, ہاں اس کو تو نہیں آپ چھوڑتے, سوتے بھی ہیں آرام کو بھی نہیں چھوڑتے, اور بھی اپنی جو حاجات ہیں ان کو بھی پوری کرتے ہیں, کپڑے بھی بدلتے ہیں اور کنگھی بھی کرتے ہیں اور بھی کب سب کام کرتے ہیں, لیکن قرآن کو ہی ہے جو چیز اتنی فالتو ہے کہ اس کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ عہد لیا کہ اس کو قوت کے ساتھ پکڑنا, یعنی اتنا مضبوط پکڑنا کہ کبھی چھوٹے نہ ہاتھ سے. یہ ہے مطلب، کبھی جانے نہ دینا اس کو. ہم نے ایسا مضبوطی سے پکڑا کہ ہر آنے والی خوشی ہو یا غم، پریشانی ہو یا کوئی چین کی بات ہو، اچھی بات ہو، ہم ہر ایک اس سچویشن کے اندر اس کو چھوڑنے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. اگر کوئی پریگنینٹ ہے تو بتائیں، ایک خوشی اللہ تعالیٰ اس کو دینے والے ہیں، اور نعمت کے ملنے کے اوپر بجائے شکر گزاری کرنے کے اور زیادہ اس چیز کو پر تل جانا کہ میں اس قرآن کو چھوڑ دوں. وہ اگر لوگ کہتے ہیں ہمیں پریشانی اتنی ہے بس، ذہن اب تو ہمارا لگتا ہی نہیں، اب میں قرآن چھوڑ رہی ہوں کیونکہ ہمیں پریشانی، جب ہم پریشانی دور ہو جائے گی تو پھر ہم دوبارہ پڑھ لیں گے. تو کیا آپ کی پریشانی قرآن چھوڑنے سے دور ہوگی؟ پریشانیوں میں تو یاد رکھیں اضافہ ہوگا، دور نہیں ہوگی. ہاں یہ قرآن مرہم ہے کہ جو آپ کی پریشانی ہوگی اور آپ اس طرف آئیں گے نا، یہ جیسے زخموں کے اوپر آپ مرہم رکھ دیتے ہیں، اس طرح یہ آپ کی پریشانیوں اور دکھوں کے اوپر مرہم رکھ دے گا. یہ تو وہ ہے، اور اسی سے ہم دور بھاگنے لگتے ہیں. خوشی کا موقع آتا ہے تو تب بھی ہمیں قرآن نہیں لگتا کہ جیسے یہ ہماری رکاوٹ ہے ہماری خوشیاں منانے میں، یہ ہمارا وقت لے رہا ہے کہ ہم خوشی نہیں صحیح منا سکتے. تو ہماری زندگیوں میں یہ حال ہے اور یہ اہمیت ہے قرآن کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو ہدایت ہے، یہی تو تمہیں بتائے گی فرق کرنا، برائی اور بھلائی میں فرق، یہی تو کرائٹیریا جو تمہیں ملا ہوا ہے، رائٹ اور رونگ کا راستہ تمہیں، ورنہ کون بتائے گا، کس سے پوچھو گے؟ لیکن ہم شاید اس کو اتنا سمجھتے ہی نہیں کہ اس سے ہم نے رہنمائی لینی ہے. ہمارے رہنما تو کوئی اور ہے نا، جیسے ہم نے پوچھنا ہے کہ کدھر چلنا ہے، کدھر جانا ہے، کیسے کرنا ہے، رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے. جب ہم نے قرآن کو فرقان بنایا ہی نہیں تو ہم کہاں اسے رہنمائی لیں گے. ہمیں تو کوئی اور بتاتا ہے نا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، حق کیا اور باطل کیا ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، بس جو کوئی تم میں سے پائے اس مہینے کو رمضان کے، فلیصمہ، اب کیا کہہ دیا، کیا پہلے کیا کہا تھا، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، اب کیا کہا گیا، یہ مہینہ جو کوئی دیکھے، اگر تمہیں یہ آنر ملتا ہے اس مہینے کو پانے کا، یہ اپرچونٹی تمہیں زندگی میں اگر مل جاتی ہے کہ تم اس رمضان کے پیارے مہینے کو دیکھو، تو تمہیں چاہیے کہ تم سیلیبریٹ کرو، خوشی مناؤ ان دنوں میں. اور خوشی منائیں گے کیسے، کیسے منائیں گے، فلیصم ہو، روزہ رکھ کے. یہ ہے خوشی منانے کا طریقہ، کیونکہ روزہ تمہاری ٹریننگ کرے گا، یہ تمہیں ٹرین کرے گا شیطان کے خلاف، یہ تمہیں ٹرین کرے گا تمہیں اپنا نفس کنٹرول کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے دشمن ہیں ان کے خلاف تمہیں اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ مہینہ دیا. دیکھیں ایک انسان کا دشمن اندر ہے جو اس کا نفس ہے، اور ایک دشمن باہر ہے جو شیطان ہے. اندر کے دشمن کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے، روزہ دے دیا تاکہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں، اور باہر کے دشمن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا، ان کو قید کر دیا کہ وہ آپ کو ستائیں نہیں. اب کیا نیکی کرنا کتنا آسان ہو گیا نا، کیونکہ دونوں دشمن اس وقت کنٹرول میں آ گئے. تو فمن شاہد منکم الشہر، تو اس کو کیا چاہیے، روزہ رکھے. اب دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر شرعی عذر کے، سمجھتے ہیں نا، بغیر شرعی عذر کے، شرعی عذر کیا ہوتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو عذر، کوئی مثلا مریض ہے یا سفر میں ہے یا پیریڈز ہیں یا جو جس میں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو رخصت دی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے تو ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس ایک روزے کا اجر نہیں پا سکتا. سوچیں آپ، اس کا مطلب ہے رمضان کا ایک روزہ پوری زندگی کے روزوں پہ بھاری ہے، سمجھ آ گئی بات. اور پھر اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر روزہ چھوڑنے لگے تو پھر کبھی امتحان ہے تو روزہ چھوڑ دیا، کیوں کیا کریں بچوں کے ایگزام ہیں، گرمی بہت ہے، بچہ بڑا کمزور ہے اس لیے روزہ چھوڑ دے، اچھا جاب کا انٹرویو ہے روزہ چھوڑ دو، آج میری بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے روزہ چھوڑ دو. تو سوچ لیں پھر ساری زندگی بھی روزے رکھتے رہیں گے نا، تو رمضان کے اس ایک روزے کا، کیونکہ دیکھیں جو رمضان کے روزے کا اجر ہے نا وہ کہیں کسی اور وقت میں کسی اور مہینے کے روزے میں نہیں مل سکتا. اب اگلی دفعہ جب رمضان آ جائے گا تو وہ روزے آپ کے اوپر پہلے سے فرض ہوں گے، اب وہ کہاں سے ایکسٹرا دن کہاں سے پورا کریں گے رمضان کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ تو ڈھال ہے، شیلڈ ہوتی ہے نا شیلڈ، جس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں وارز میں، جب آپ دیکھتے ہیں آگے شیلڈ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو روزہ ڈھال ہے، روزہ دار نہ جمع کرے یعنی اپنی بیوی کے ساتھ تعلق نہ قائم کرے، نہ جہالت کی باتیں کرے. اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو وہ دو مرتبہ یہ کہہ دے میں روزے دار. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اس دروازے سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، پھر روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ان کو اس دروازے سے داخل کیا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں سے کوئی نہیں جا سکتا. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے کہ مجھے ثواب ملے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پہلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. جب بھی آپ روزہ رکھیں نا تو اپنے آپ کو سوچیں کہ میں 70 ایئرز دور ہو گئی ہوں جہنم سے، چاہے نفلی روزہ رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان، اور 5 نمازیں اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. یعنی کیا مطلب ہے کہ 5 نمازوں کے بیچ میں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اگلی نماز میں وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے جب انسان اگلی نماز پڑھتا ہے. اس طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعہ انسان پڑھتا ہے تو بیچ میں جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں جب انسان دوسرے رمضان میں بھی روزے رکھتا ہے. اسی طرح ایک خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا شعبان کے آخری دن، حضرت سلمان فارسی سے وہ روایت ہے اور بہت ساری کتابوں میں بھی آپ کو یہ مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن کیا خطبہ فرمایا، کیونکہ اگلے دن تو رمضان شروع ہو رہا ہے. تو فرمایا اے لوگو تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا ہے. اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے کو فرض کر دیا ہے اور اس کی رات میں قیام کو کیا کیا ہے، نفل کر دیا. دیکھیں صبح میں روزہ رکھیں گے رات میں قیام کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیام کو سب کے لیے فرض نہیں کیا. یہ جو تو آپ تراویح پڑھتے ہیں نا، یہ سب کے لیے فرض نہیں کی، اس لیے کہ ہر ایک کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں. کوئی بہت سخت مشقت والا کام صبح میں کرتا ہے اور وہ رات کو نہیں کھڑا ہو سکتا، تو اس لیے اس کو نفل کر دیا. جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کرے تو وہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کرنے کے برابر ہے، اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے، 70 فرض ادا کر دیے اس نے. یہ صبر کا مہینہ اور صبر کا اجر جنت ہے. یہ غم گساری کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. اس مہینے میں جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے، اور اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اس کو بھی روزے دار کے برابر اجر ملتا ہے. جو جس کا روزہ افطار کرا ہے نا اس کے برابر ہی اس کو بھی اجر ملے گا اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کی تو یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کو افطار کرا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا کرے گا جو روزے دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرائے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جو جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. تو دیکھیں اب اس مہینے کے اتنی زیادہ فضائل ہیں, اس مہینے میں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. یہ مہینہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنے قرآن کو نازل کرنے کے لیے, یا پھر یہ آپ کہیں کہ اس مہینے کی فضیلت ہی قرآن کی وجہ سے. تو سب سے زیادہ تو اس مہینے کے ظاہر ہے روزے بھی فرض ہیں, لیکن اس کے علاوہ کئی روزے ہیں جو نفلی روزے ہیں جو آپ باقی دنوں میں رکھ سکتے ہیں, سال بھر میں رکھ سکتے ہیں. ان میں کون کون سے ہیں؟ جیسے 13, 14, 15 کی ہر مہینے کی ان تاریخوں کو آپ مارک کر لیں, ان روزوں سے آپ پورے سال کے روزوں کا اجر حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے رمضان کے بھی روزے رکھے اور 3-3 روزے ہر مہینے میں بھی رکھے تو 3 روزے آپ دیکھیں 10 گنا بھی اگر کر دیا جائے تو 30 گنا ہو گیا اس کا اجر, 30 اس کا اجر ملے گا. تو پورے مہینے کے روزوں کا اجر مل گیا, ہر مہینے رکھ لیے تو پورے سال کے ہو گیا. اور اسی طرح شوال کے روزے ہیں. مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو اس کو بھی سارے سال کے روزوں کا اجر ملے گا, وہ صائم الدہر ہو گیا نا پھر. اچھا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دے گا. ٹھیک ہے, عرفہ کے دن کا یعنی 9 ذی الحج کا روزہ. اور 10 محرم کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی کون کون سا؟ عرفہ کے دن کا اور 10 محرم کا. ٹھیک ہے, اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. جمعرات کے دن انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے وہاں پیش ہوتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ جب اللہ کے سامنے میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. آپ پسند کرتے ہیں؟ اسی طرح پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی روزہ رکھتے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں, اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی یعنی تہجد کی نماز ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو یعنی روزے, یہ سارے روزے آپ نفلی روزے رکھ کے بھی اور زیادہ اجر کما سکتے ہیں. دیکھیں کتنی آسانی, آپ کو پورے سال نہیں روزے رکھنے کی ضرورت, بلکہ آپ نے اگر ان دنوں میں روزے رکھ لیے سمجھ لیں جیسے پورے سال کے آپ کے روزے ہو گئے, رمضان کے بھی رکھ لیے اور ان دنوں کے بھی روزے رکھ لیے. تو اچھا, ومن کان مریضاً, اور جو کوئی مریض ہو. اب مریض کون سا؟ ایک مریض وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذرا سی ہیڈ ایک ہوئی ہے, بہت سخت سر میں درد ہو رہا ہے, میں تو روزہ نہیں رکھ سکتی. اور مریض وہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہو, 103 بخار ہو رہا ہے, تو وہ بھی مریض ہو سکتا ہے. اب یہ کون سا مریض ہے؟ کیسے ڈیٹرمن ہوگا کہ بھئی یہ اب روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اب دیکھیں اس کے اندر ایک تو گھر والوں کو سے بھی تھوڑا سا مشورہ کر لینا چاہیے, دوسرے یہ کہ انسان کو خود, سب سے بڑی تو بات ہے اپنی خود حالت کا اندازہ ہوتا ہے. اور اگر انسان نے روزہ رکھ لیا اور اس کی حالت بگڑ گئی ہے تو پھر روزہ توڑ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی علماء نے کہا پھر روزہ توڑنا جائز ہے اس کے لیے. تو یعنی انسان دیکھ لے نا, جیسے حدیث میں ہے کہ جب آپ کسی معاملے میں لوگوں سے چاہے آپ فتویٰ لیں لیکن اپنے دل سے فتویٰ پوچھو کہ کیا ہے. آپ کو خود اپنی حالت کا خود اندازہ سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کا مرض کتنا ہے, آپ کی تکلیف کتنی ہے. اگر تو ایسی تکلیف ہے جس سے کہ اگر روزہ رکھا تو تکلیف بڑھ جائے گی تو پھر ظاہر ہے نہیں رکھیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب روزہ پورا کر لوں گی, کوئی اتنا, کئی دیکھیں کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں بلکہ ان میں روزہ بہتر ہوتا ہے. مثلا کہ کوئی زکام وغیرہ نزلہ وغیرہ ہوتا ہے, یا کئی پیٹ کی ایسے یعنی پیٹ خراب ہو جاتا ہے, تو اس میں اگر انسان کی ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ نہیں ہے تو اس میں بھی بہتر ہوتا ہے کہ انسان روزہ رکھ لیتا ہے. تو بلکہ اس کو ایک علاج کے طور پہ ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں تو وہ یعنی نہ اتنی دیر کچھ کھائیں پئیں تو آپ کی طبیعت سنبھل جائے گی, بہتر ہو جائے گی. تو اس لیے اس میں آپ نے اپنی حالت کو خود دیکھنا. لیکن ایک میں آپ کو بات کہوں گی کہ مثلاً جو لوگ یہ کہتے ہیں کسی غیر مسلم ڈاکٹر سے جا کے پوچھتے ہیں اب ہم روزہ رکھ لیں کہ نہ رکھیں, تو دیکھیں وہ تو نہیں آپ کو بتا سکتا, نہ اس نے کبھی روزہ رکھا نہ اس کو روزے کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بہتر ہے کہ ایسے بندے سے نہ پوچھا جائے, یہ آپ خود ڈٹرمن کریں. اسی طرح کوئی پریگننٹ ہے یا دودھ پلانے والی ہے, تو اگر جو پریگننٹ ہے, اب پریگننسی میں بھی ہر ایک کی حالتیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, کون سا منتھ چل رہا ہے اس میں بھی ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور کوئی روزہ رکھ کے دیکھ سکتی ہے کہ وہ اس کو نبھا سکتی ہے کہ نہیں. لیکن اگر یہ خطرہ ہے کہ کوئی بچے کی جان کا یا کوئی ایسی چیز کا خطرہ ہے, تو پھر ظاہر ہے روزہ نہیں رکھے. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے اور وہ اپنے اندر طاقت سمجھتی, کیونکہ دیکھیں ہر ایک کی اسٹرینتھ ڈفرینٹ ہے, اس کے اوپر ایک کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا, نہیں جتنی بھی پریگننٹ ہے وہ روزہ نہ رکھے یا وہ ساری روزہ رکھے, ہر ایک کے ڈفرینٹ حالات ہوتے ہیں نا. اسی طرح دودھ پلانے والی ہے, اگر بچہ صرف دودھ کے اوپر ہی ہے اور کچھ اور ابھی سالڈز نہیں لیتا اور اس کو لگتا ہے کہ روزہ رکھنے سے میرا دودھ کم ہو جاتا ہے اور بچہ بھوکا رہتا ہے, تو پھر وہ روزہ نہ رکھے. پھر ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, کیا وہ بعد میں روزہ رکھیں یا پھر وہ کیا فدیہ دیں؟ تو اس میں اختلاف ہے علماء کا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں فدیہ دینا چاہیے, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, جب ان کے حالات صحیح ہو جائیں, یعنی اب دودھ پلانا ختم ہو گیا یا پریگننسی اوور ہو گئی ہے, تو اب روزہ رکھنے کی ضرورت ہے, اب روزے کو کی قضا کریں. ٹھیک ہے, تو اس میں دونوں یہ کہے گئے ہیں. مگر دیکھیں وہی والی میں بات کہوں گی, یہ جو پیچھے ابھی گزری ہے, فمن تطوع, جو کوئی خوشی سے کرے خیرن, کوئی بھی بھلائی کا کام, فا ہوا خیر اللہ, تو اس کے لیے بہتر ہے. یعنی اگر اب الحمدللہ آپ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں, آپ پہلے تو فدیہ دے دیں. ٹھیک ہے, اگر زندگی رہی تو پھر روزہ بھی رکھ لیں. یہ نہ ہو کہ دیکھیں دودھ پلاتے پلاتے انسان کو یہ پھر ہو جاتا ہے کہ پھر پریگننسی ہو جاتی ہے, اب وہ دودھ پلانا ختم ہوا تو پریگننٹ ہو گئے, اب پریگننٹ ہوئے تو پھر نہیں روزہ رکھا, پہلے دودھ پلانے کی وجہ سے نہیں رکھ رہے تھے, پھر وہ اگلے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیے, تو سال ہا سال اس طرح گزرتے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد طبیعت خراب ہو گئی, پھر ویسے نہیں رکھے گئے, تو وہ تو پتہ نہیں ہے. پھر یہ نہ ہو کہ زندگی کی اتنی مہلت ہی نہ رہے. اسی طرح ہاں ایک اور بات یاد آئی, اگر کوئی, ابھی یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا فوت جو ہو جاتے ہیں پھر ان کی وصیت کا, تو دیکھیں اگر کوئی فرض روزے چھوڑ کے فوت ہو گیا, نفلی نہیں, نفلی کوئی کسی کی جگہ نہیں رکھ سکتا, فرض روزے اگر کسی کے رہ گئے, وہ فوت ہو گیا, وصیت کے اندر مرنے والا ہے کوئی اگر, تو اس کو چاہیے وصیت میں بھی اپنے لکھ دے کہ میرے بھائی اتنے روزے رہ گئے ہیں. نا اب یہاں پہ ہم نے کیا بات کی تھی کہ کوئی کسی کو حاضر ہونے والی ہے اگر موت, یعنی موت آنے والی ہے, انسان کے آثار شروع جاتے ہیں, کم از کم بتا تو دے بھائی میرے اوپر اتنے روزے, اتنے سالوں کے میرے روزے چھوٹے ہوئے, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد اس کے وارثوں کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. سمجھ آئی؟ اگر مثال کے طور پہ کسی کے بچے ہیں, تین چار بچے ہیں اور ان کے بھی آگے بچے ہیں, مثلاً وہ سارے ملا کے مثلاً 20 لوگ بن جاتے ہیں, تو وہ سارے ماشاءاللہ سارے 20 لوگ مل کے اگر ایک دن کا بھی روزہ رکھیں گے تو یہ ان کے لیے, تو انشاءاللہ تعالی وہ 20 روزے تو اس کے وہیں پہ پورے ہو گئے, وارثوں نے رکھے نا, تو کوئی ایک بندہ بھی رکھ سکتا ہے, سارے مل کے بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف تو کبھی دھیان دیتے ہی نہیں ہیں نا. ہاں ان پہ ہمارا بڑا دھیان ہوتا ہے کہ ان کی جمعراتیں کر لیں اور ان کے کل کر لیں اور اب برسیاں ہم نے کرنی ہے اور فلانا کرنی ہے, ورنہ لوگ کیا کہیں گے, ان پہ بہت نظر ہوتی, اس پہ نہیں نظر ہوتی کہ وہ بےچارہ آگے, یہ نہ ہو کہ وہ جا کے آگے اس کی کوئی اس کو مسئلے پڑے, اس کی پوچھ ہو جائے تو ہم یہ اس کے روزے پورے کر دیں. تو او علی سفرن, یہاں کوئی سفر میں ہو. اب سفر میں بھی کیسے ہے, یہ نہیں کہ آپ شہر سے باہر نکلے جہاں پہ آپ روز جاب کرنے جا رہے ہیں تو کہیں میں تو سفر میں ہی ہوتی ہوں روزانہ تو اس لیے میں روزہ نہیں رکھتی, یہ نہیں. سفر اسی طرح ہے جیسے آپ کے سفر کی نماز ہوتی ہے, تو اگر سفر میں ہے تو دونوں چوائسز ہوتی ہیں, روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رکھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا بھی تھا اور نہیں بھی رکھا تھا. ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ گئے تھے تو بعض صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض نے نہیں رکھا ہوا تھا, اسی سے پتا چلتا ہے نا. تو روزے والے تو جا کے بے سود ہو کے پڑ گئے, اب ان کے اندر کہاں جانتی. تو دیکھیں نا وہ سفر بھی کیسے تھے اور گرمی کتنی ہوتی تھی, اور جن کے روزے نہیں تھے انہوں نے جا کے خیمے وغیرہ لگائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو روزہ نہ رکھنے والے ہیں وہ بازی لے گئے روزے داروں سے. سمجھ آئی نا, اگر دیکھیں یہ بھی روزہ رکھ لیتے تو سارے ہی پڑے ہوتے, پھر کون یہ خیمے لگاتا. تو انسان کو سچویشن دیکھ کے, حالات دیکھ کے, اب مثال کے طور پہ ہم پاکستان جا رہے ہیں تو اب میں روزہ رکھ کے بیٹھ جاؤں, اب یہ تو انتہائی بے وقوفی ہوگی, کیونکہ اب کیا ہے جہاز میں, آپ جہاز میں نہ پتا چل رہا ہے مغرب کب ہو رہی ہے, جدھر جدھر جاتے جا رہے ہیں دن ہی دن دن ہی دن دن ہی دن ہے, تو اب کیا کریں گے؟ وہ تو بندہ مشکل میں پھنس گیا نا, اب حالت خراب ہونے شروع ہو گئی کیونکہ روزہ ہی اتنے گھنٹوں کا ہو گیا. تو اس لیے پھر ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ہاں مثلا میرے سے کوئی 50-60 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر میں نے جانا ہے اور وہاں کا سفر مجھے پتا ہے میں نے گاڑی میں کرنا ہے, اے سی ہے اس کے اندر, میں وہاں پہ وہاں سے بلکہ انویٹیشن بھی آ جاتے ہیں, ہاں وہاں تک قصر نماز تو ہو جائے گی لیکن وہاں سے انویٹیشن بلکہ افطاریوں کے آ جاتے ہیں کہ آئیں ہماری طرف افطاری کریں, تو اب انسان یہ تو نہیں کر سکتا روزہ ہی چھوڑ دے کیونکہ میں تو سفر پہ جا رہی ہوں. نہیں, اتنا تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ سفر کتنی آسانی کا ہے, آپ گئے اور واپس بھی آ گئے رات تک. تو آپ خود پھر دیکھیں گے کہ آپ کا سفر کہہ رہا ہے. اسی طرح ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ روزے سے تھا اور بے ہوش ہو گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کے کاموں میں سے نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب آپ اتنی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دینا کہ نہیں بس میں نے پورا ہی کرنا ہے اور اب میں نہیں, چاہے جتنی بھی مشکل ہو میں نا, اصل میں نا ہم کئی چیزوں کو اتنا سخت اس کے اندر اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں نا کہ ہم بس ان کو ہی سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے بس یہ نہیں کیا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور اب دیکھو تقوی اسی میں ہے کہ میں دیکھو سفر میں بھی رکھ رہی ہوں روزہ. نہیں, کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے. انسان کو دیکھنا چاہیے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے اس سہولت کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی آسانی ہے. پھر بعض لوگ کہتے ہیں اسلام میں بڑی سختی ہے یہ وہ ہے. کیا سختی ہے؟ سختی تب ہوتی کہ اگر یہ کہا جاتا مرو یا جیو بس روزہ تم نے رکھنا. دیکھیں یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں تمہارے تم مریض ہو سفر میں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, فائدہ تم من ایام اخر کوئی بات نہیں, تم بعد میں گنتی پوری کر دینا اتنا ہی اجر تمہیں مل جائے گا بعد میں. بتائیں کون سا ایگزامینر ایسا ہوگا جس کو آپ نے اتنا شفیق اور مہربان دیکھا ہو. اور پھر بھی کچھ لوگ اتنی اس چیز سے شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ بڑا مشکل دین بڑا مشکل ہے, شریعت بڑی مشکل ہے. اصل میں ان کو مشکل پتہ ہے کیوں لگتی ہے؟ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھے. جیسے کوئی بکری ہے نا, اس کے گلے میں اگر آپ رسی ڈال دیتے ہیں اور وہ رسی مثلاً مثال کے طور پر رسی 10 میٹرز کی ہے, اب جب تک وہ بکری 10 میٹرز کے ریڈیس میں رہے گی تو کیا رہے گی؟ بڑی آسانی میں رہے گی, بڑی خوش رہے گی, بڑی مزے میں رہے گی. اس کے اندر ہی اس کا مالک اس کو کھانا دے دیتا ہے, اس کے اندر ہی اس کو آزادی ہے پھرنے کی, اسی کے اندر وہ آرام کرتی ہے, اسی کے اندر سب. لیکن جس وقت وہ 10 میٹر کی رسی سے آگے جانا چاہتی ہے نا, تو اس کی گردن ضرور کھینچے گی, وہ چوک ہونے لگے گی. یہی حال انسان کا ہے. جب وہ دین کے احکامات کو, اللہ کی شریعت کو جب تک اس کی حدود میں رہتا ہے نا, لمٹس میں, تو آسانی ہی آسانی ہے. اللہ نے آسانیاں کی ہیں, مگر جہاں وہ لمٹس کراس کرنے لگتا ہے تو چوک ہونے لگتا ہے, خود بخود چوک ہو گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, مشکل تھوڑا ہی چاہتا ہے کہ تمہیں اسٹرینگل کر دے, تم بس مرنے لگو لیکن بس تمہیں یہ کہا نہیں تم نے یہی کرنا. نہیں, اللہ کے احکامات آسان ہیں, مشکل نہیں ہے, تو چاہتا ہی تمہارے لیے آسانی ہے. اچھا ایک بات اور, من کانا مریدن میں دیکھیں, اب یہ ہمارا ایک مسئلہ جو ہمارا پیریڈز کا ہوتا ہے, تو ان کے لیے بھی کیا ہے, فعدت من ایام اخر. یہ نہیں ہے وہ فدیہ دینے بیٹھ جائیں, انہوں نے پوری کرنی ہے گنتی دوسرے دنوں میں. پریگنٹ, اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو نرس کرانے والی ہیں عورتیں, ان کے بارے میں تو اختلاف ہے. ٹھیک ہے, بعض علماء کہتے ہیں نہیں فدیہ دے دیں گے تو ٹھیک ہے, بعض کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, آپ کو روزے رکھنے ہیں کیونکہ یہ کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہے, یہ تو ختم ہو جاتی ہے. آپ روزے رکھیں, اگر ایک سال سے اوپر آپ نے ہو گیا اور آپ نے پھر بھی روزے میک اپ نہیں کیے, تو پھر آپ کو فدیہ بھی دینا ہوگا, روزے بھی رکھنے ہوگے, بعض یہ کہتے ہیں. لیکن حیض جو ہے, دیکھیں حیض تو آپ کے کچھ دن بعد ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح ہے, تو آپ کو میک اپ کرنے ہیں وہ روزے. ٹھیک ہے, اور ہمارے ہاں یہ بتایا نہیں جاتا کہ ان روزوں کو میک اپ کرنا ہے. لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں, سال ہر سال گزرتے جاتے ہیں, روزے چھوٹتے جاتے ہیں, جب ہوش آتی ہے, جب پتہ چلتا ہے, تو پتہ نہیں کتنے 100 روزے اب تو ہمارے جمع ہو گئے, اب ہم کیا کریں, اب تو رکھے ہی نہیں جا سکتے, اب چھوڑو اب رہنے دو. نہیں, دس از ویری سیریس، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، فعدت من ایام اخر، حیض بھی ایک طرح کی بیماری ہو گئی نا، تو وہ یہ اس کو میک اپ کرنا ہے آپ کو، آپ کیا کریں گے؟ اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اب آپ یہ دیکھ لیں کیلکولیٹ کرنے کے لیے، نمبر ون یہ دیکھیں کہ آپ کو کچھ آئیڈیا تو ہوگا نا، آپ کو کتنے سال کی عمر سے پیریڈ شروع ہوئے تھے. مثال کے طور پہ 10 سال کی عمر میں آپ کو شروع ہوئے، ہے نا، اور اب کتنے سال کی، مثلاً اب آپ 40 سال کی ہو گئی، تو اب کیا ہے 30 سال کے آپ کے روزے آپ نے رمضان کے چھوٹے آپ کے، ٹھیک ہے، 30 سال کے. اچھا اب کیا ہے، اب آپ نمبر ٹو کیا کریں، اندازہ لگائیں کہ آپ کی حیض کی عادت کیا ہے، یعنی آپ کو پیریڈز کتنے دن کے ہوتے ہیں، میکسیمم لگا لیں کتنے دن کے ہوتے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ اگر آپ کو 6 دن کے ہوتے ہیں، چلیں یہ آپ کی کیلکولیشن ہو گئی اب، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے اس کا مطلب ہر رمضان ہر سال آپ کے 6 روزے چھوٹے ہیں، اور آپ اپنے مطابق اپنا دیکھ لیں کہ آپ کے کتنے ہوتے ہیں. یہ آپ نے، میں آپ کو ایک بس اگزامپل دے رہی ہوں کہ اس طرح آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں ہر مہینے اگر آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتی ہیں، تو مہینے میں تقریباً کیلنڈر میں دیکھیں تو آپ کو 8 دن یہ آپ کے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر مہینے 8 دن بن گئے پیر اور جمعرات آپ لگا لیں. دیکھیں منتھس میں آپ کیلکولیٹ، یعنی کیلنڈر سامنے رکھ لیں اور دیکھ لیں، اپروکسیمیٹلی اتنے ہی بنتے ہیں، 8 ہیں 9 بن جائیں گے کبھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہینے میں 1 ہفتہ تو آپ کا ویسے ہی چھوٹ جائے گا، تو 8 نہیں تو آپ نے 6 روزے رکھے، کیونکہ پھر سے آپ کا پیریڈز ہو گئے اس مہینے میں، تو 6 روزے آپ کے ہر مہینے پورے ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر مہینے میں 1 سال کے اپنے جو روزے چھوٹے تھے ان کو میک اپ کر سکتی ہیں. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ہاں، 1 سال میں میں نے کتنے روزے چھوٹے تھے جو پچھلے سال گزر گئے؟ 6 روزے. میں ایک آپ کو ایسے فگر دے رہی ہوں نا، آپ اس طرح سے اپنا کیلکولیٹ کر لیں. تو یہاں پہ میں اب 1 مہینے میں صرف ایوری ڈے نہیں رکھ رہی، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتی ہوں بس، تو میرے 6 روزے. اور اگر اب جمعرات کو آپ کو کہیں مشکل ہے نہیں رکھ سکتی، کہیں دعوت آ گئی کہ کچھ ہے، آپ اس کو کوئی اور دن رکھ لیں، وینسڈے کو رکھ لیں، تاکہ آپ کا وہ آپ کی کیلکولیشن خراب نہ ہو. اس طرح سے کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اگر آپ 10 مہینے کنٹینیوسلی اسی طرح کرتی ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ صرف رکھتی ہیں، تو آپ کے 10 سال کے روزے تو میک اپ ہو گئے الحمدللہ، 3 سال میں آپ کے روزے پورے ہو جائیں گے، اور آپ کو کوئی ایسی بھی مشقت نہیں کہ آپ باندھی گئی ہیں، ٹھیک ہے. تو 10 منتھس میں آپ کے 10 ایئرس کے روزے پورے ہو جائیں گے، اور اگر کسی کی 8 دن ہے مثلاً پیریڈ، تو وہ چلو 1.5 مہینے کا رکھ لے کے 1.5 مہینے میں میرے 1 سال کے روزے پورے ہوتے ہیں. میں آپ کو صرف ایک طریقہ بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ کے لیے آسانی بھی ہو سکتی ہے، اینڈ اٹس پاسبل. یہ نہ سوچیں ہوئے اتنے 100 بن گئے، یہ تو ہر سال کے 8 ہو گئے، تو 30 سال کے 240 ہو گئے، تو پھر میرے تو 240 روزے، 240 میں کیسے رکھوں گی، میں پورا سال رکھتی رہوں اس کا مطلب روزے، تو یہ تو میرے لیے پاسبل ہی نہیں. چلو جی، انسان کہتا ہے یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں تو چھوڑو، یہ بہت آسان ہو سکتا ہے اگر آپ اس طرح سے چلیں. اور پھر دیکھیں اگر آپ کی نیت ہے اس کو پورا کرنے کی، اور پھر اگر بیچ میں موت آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ کی کوشش تو تھی نا. باقی جو اگر آپ کے، کیونکہ یہ فرائض میں سے ہے، یہ پلر آف اسلام ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو اس لیے ان کی ساری کیلکولیشن رکھنا ضروری ہے. اور آئندہ کے لیے ہم اپنی بچیوں کو پہلے سے یہ بتائیں یہ باتیں، تاکہ ان کو پتا ہو اور وہ کبھی ان کے روزے اس طرح سے نہ چھوٹیں گے، اتنے جمع ہو جائیں، سال کے سال میک اپ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسرا، کتنا ہی محبت ہے اس بات میں نا، اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ہاں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکل تھوڑا ہی چاہتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یسر اس میں ہے کہ روزہ مجھے رکھنا ہی نہ پڑے، یہ کون سی یسر ہے، یہ تو اسر ہے. روزے میں کیا آسانی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے روزہ رکھوا کے میں تمہاری زندگیوں میں آسانی کرنا چاہتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلاً گرمیوں کی چھٹیاں ہیں نا، اور آپ اپنے بچے کو ٹیوٹرنگ کے لیے ڈال دیتی ہیں، کہتی ہیں اگلے سال کا سارا کورس اس کو ابھی کمپلیٹ کرا دیں. وہ کہتا ہے آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا. آپ کہتی ہیں بچے میں تو تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتی ہوں، میں مشکل تو نہیں چاہتی تمہارے لیے. تو سبحان اللہ، ہمارا رب ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، کیونکہ زندگی میں آسانی نہیں آئے گی جب تک ہدایت نہیں ملے گی، اور ہدایت نہیں ملے گی جب تک تقویٰ نہیں آئے گا. اور تقویٰ روزے سے ہی آنا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ سمجھ آئی؟ یہ نو میں آپ لوگوں کو اور ہی کنفیوز کر دوں. مجھے تو اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ وصیت کی آپ لوگوں کو آیتیں سمجھ نہیں آئی، تو پتہ نہیں کچھ اور سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مکمل کر لو گنتی کو. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہاری یہ گنتی مکمل ہو جائے. یہ جو روزوں کی گنتی ہے، دیکھیں کتنی ضروری ہے. جب تم گنتی کو مکمل کر لیتے ہو، دیکھیں جب ٹریننگ پوری ہو جائے، یہ ٹریننگ ہو رہی ہے نا ہماری، تو پھر ٹریننگ جب پوری ہو جاتی ہے، گنتی مکمل ہو گئی، تو اب کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اس کے اوپر اللہ کی بڑائی بیان کرو. اب کیا ہے، یہاں پہ تکبیر کی بات کیوں آ گئی؟ آپ دیکھیں، پہلے آیا تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹریننگ پوری کر دیں. جب کوئی ٹریننگ پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سیلیبریشن ہوتی ہے نا. آپ کی ٹریننگ مکمل ہو گئی، 30 ڈیز آپ کے مکمل ہو گئے، تو اب سیلیبریشن ہوگی. جب سیلیبریشن کوئی ہوتی ہے، جب آپ کوئی اچیومنٹ کر لیتے ہیں، کوئی کامیابی آپ کو ملتی ہے، کیا کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اچھا بتائیں، یہ بتائیں، آپ کے کہیں گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ کسی کی کامیابی کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کو بلاتے ہیں اسٹیج پہ، فلانک نے یہ کورس مکمل کر لیا، اس کی ٹریننگ ملو، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تکبیر، ہے نا؟ تو یہی ہے وہ تکبیر، خوشی کا موقع ہے، اس لیے تکبیر کہی جاتی ہے، اس اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ نے ہماری یہ ٹریننگ کی ہے، اللہ نے ہم سے یہ مکمل کر دی. تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تکبیر کرنی چاہیے جب آپ کو کوئی کامیابی ملے تو نا. یہ جو آپ کو تکبیر ایسے کہتے ہیں اور آپ اللہ اکبر کرتے ہیں نا، یہ قرآن سے پتا چلا. تو جب ہم رمضان بھی ختم کرتے ہیں، تو عید کی نماز کے لیے جانے لگتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. تکبیریں کرتے ہوئے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم خوشی منا رہے ہیں، یہ ہماری سیلیبریشن ہو گئی ہے، میرا سرٹیفکیٹ مجھے مل گیا، میرے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا، میں 11 مہینے کے لیے اسٹرانگ ہو گئی، شیطان سے جنگ لڑنے کے لیے اسٹرانگ ہو گئی. اب اللہ اکبر، اللہ اکبر کرتے ہوئے گھروں سے نکل پڑتے ہیں. تو یہ اس تکبیر کی طرف اشارہ ہے جو عید کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، کہ اب میرے پورے الحمدللہ 30 دن مکمل ہوئے یا 29 دن مکمل ہوئے، اور میری جو گنتی تھی وہ پوری ہو گئی، اور میری ٹریننگ مکمل ہو گئی، اور میں نے اس کو پورا کیا. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، جب زندگی آپ ایسے گزاریں گے نا جیسے رمضان ہے، جیسے آپ رمضان گزارتے ہیں نا، ایسے اگر آپ زندگی گزاریں گے نا، تو موت ایسے ہوگی جیسے آپ عید گزارتے ہیں، پھر موت عید ہوگی. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ زندگی رمضان ہو، زندگی میں ایسے رک رک کے چلا جائے جیسے آپ رمضان میں چلتے ہیں، زندگی میں ایسے چلا جائے کہ اللہ مجھے واچ کر رہا ہے جیسے آپ رمضان میں ایک گھونٹ پانی کے لیے بھی یہ سوچتے ہیں کہ اللہ مجھے واچ کر رہا ہے. جب زندگی میں آپ اس طرح محتاط ہو جائیں جیسے آپ رمضان میں محتاط ہوتے ہیں، کہ کوئی بھی کسی گئے گزرے ایسے بھی بندے کو دیکھیں نا، وہ بھی کہتا ہے نہیں 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 اٹس رمضان، میں نہیں اس میں یہ کر سکتا، میں ابھی اس میں میوزک نہیں سن سکتی، ابھی نہیں میں فلمیں دیکھ سکتی، ابھی نہیں میں یہ کر سکتی، اٹس رمضان. تو اگر زندگی رمضان بن جائے نا تو موت انشاءاللہ عید ہوگی پھر. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ شکر کی بات اس چیز کے اوپر ہے کہ شکر کس چیز کا ادا کرو. شکر اس چیز کا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی، کھانے پینے کی نعمتیں دی، اور تمہیں لوگوں کا احساس ہو اور تمہیں بھی پتہ ہو، اور پھر تمہیں مطلب ہے کہ اس چیز کی لوگوں کی بھوک کا احساس ہو، اب تمہیں کھانا کھاتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے اوپر وہ آئے کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی نعمتیں دی ہوئی تھی. وہ ٹھیک ہے، وہ باتیں ساری ہیں، کھانے پینے کی نعمت اور وہ سب باتیں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت جس کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے وہ کیا نعمت ہے؟ قرآن، قرآن کی نعمت، تاکہ تم اس نعمت پہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں کتنی عظیم نعمت دے دی، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں دیا کیا. اور یہ تبھی پتہ چلے گا جب تم روزے سے ہو گئے. اس لیے کہ میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو آپ کا مادی جسم ہے نا، یہ جب کمزور ہوگا نا تو اندر سے آپ کی اسپرٹ جو ہے یہ اسٹرانگ ہوگی، آپ کی روح اسٹرانگ ہوگی، یہ اس قرآن کو لے گی، اور اس قرآن کو جب لیں گے تو اس کی نعمت کا احساس ہوگا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو دن میں روزہ رکھو، رات میں اس قرآن کے ساتھ قیام کرو تاکہ تم اس اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کر سکو. اور شکر کیا ہے؟ کسی بھی نعمت کا نعمت ہونا، اس کا ہمیں احساس ہو جائے، یہ ہے شکر. اب آپ کہیں گے ہم قرآن پہ شکر تو ادا کرتے ہیں، کیسا شکر ہے یہ کہ آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ ایک نعمت ہے؟ آنیسٹلی بتائیں، یہ احساس ہے کہ یہ ایک نعمت ہے؟ کیونکہ شکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کا نعمت ہونے کا احساس ہو جائے کہ یہ ایک نعمت ہے. اگر واقعی آپ کو یہ احساس ہوتا نا کہ یہ قرآن ایک نعمت ہے تو آپ اس کو کبھی چھوڑنا نہیں افورڈ کرتے، کبھی نہیں اس کو چھوڑ سکتے تھے. دیکھیں ہمیں احساس ہے نا ہماری آنکھیں نعمت ہیں، آپ سے کو کہے کہ آپ کی آنکھیں لے لی جائیں، آنکھیں دے دیں، دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ احساس ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور اگر قرآن کا بھی احساس ہوتا نا تو آپ اس کو کبھی گیو اپ نہ کرتے. چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کبھی اس کو نہ چھوڑتے. چھوٹی کیا، بڑی کیا، کسی وقت بھی زندگی کی آخری سانس تک اس کو نہیں چھوڑتے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن چھوٹتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو نعمت سمجھا ہی نہیں آپ نے، اس کو تو فالتو چیز سمجھا ہوا. یہ تو جیسے ہر چیز کی ایک رکاوٹ ہے، یہ ہماری زندگی کی ایک فالتو کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ایکسٹرا کام، جب میں بزی ہوئی ہوں تو ایکسٹرا کام چھوڑتے ہیں نا، یہ ایکسٹرا کام چھوڑو. سب سے پہلے تو یہ ایسے ہی بیکار کا ایک کام ہم نے ساتھ لگایا تھا، کتنے گھنٹے میرے اسی میں چلے جاتے ہیں، سب سے پہلے یہ چھوڑو. کیونکہ احساس نہیں، اس کی قدر نہیں. نعمتوں کی انسان قدر کرتا ہے، اس کی قدر نہیں ہے. تو جتنا زیادہ آپ کا اس قرآن کے لیے جذبہ ہے نا، اس کو تھامے رکھنے کا، اس سے محبت کا، اس کی قدر کا، اسی سے پتا چلے گا کہ آپ کے اندر اس کے لیے کتنی شکر گزاری ہے. تو جب آپ کو اس کی قدر و قیمت کا احساس ہو جائے گا نا تو تب ہی شکر نکلے گا. دل سے پہلے شکر آتا ہے، کہ دل کی گہرائیوں سے انسان یہ سمجھے کہ یہ کتنی بڑی بھلائی ہے جو مجھے ملی ہوئی ہے. شکر دل سے نکلتا ہے سب سے پہلے. آپ دیکھیں جیسے کوئی انسان آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے نا تو اس کا احساس آپ کو ہوتا ہے نا، وہ احساس جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ ایک اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے. تو وہ جو احساس ہے وہ دل میں ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر انسان زبان سے شکر ادا کرتا ہے. جب نعمت کا احساس ہو جاتا ہے نا، پھر زبان پہ آتا ہے انسان کی کہ یہ نعمت ہے، پھر ہر وقت اس کا ہی ذکر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جوارح سے انسان شکر ادا کرتا ہے، یہ جو آپ کے وجود ہے، یہ جو آپ کے آرگنز ہیں، ان کے ذریعے شکر ادا کرتا ہے اس نعمت کا. کیسے؟ کہ جب انسان اس اپنے وجود کو یوز کرتا ہے اس نعمت کے لیے، اس کی قدردانی کے لیے، ٹھیک ہے، مثلاً ایک کسی آپ نے اپنے بچے کو کوئی مثال کے طور پہ کوئی چیز لا کے دی، کوئی تحفہ دیا، آپ کے بچے نے کہا تھینک یو آپ نے مجھے یہ دیا، تو اس نے زبان سے شکر ادا کیا اور اس کے بعد اس نے اٹھا کے چیز وہاں پھینک دی، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس نے بہت شکر گزاری کی جو میں نے اس کو تحفہ دیا؟ یہ تو ناشکری ہے نا. تو وجود کے ساتھ شکر کیا ہے کہ جب انسان اس چیز کو استعمال کرتا ہے، یوز. مثلاً کوئی کپڑے آپ نے اس کو لے کے دیے ہیں، اب وہ کپڑے اس نے اٹھا کے الماری میں ادھر پھینکے میں پیچھے، تو آپ اس کو شکر گزاری کہیں گی؟ چاہے وہ منہ سے کتنا مرضی آپ کو تھینک یو کیا ہو، اس نے کیا شکر گزار کہیں گی اس کو؟ تو یہ شکر گزاری نہیں ہوتی. شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اس چیز کو استعمال کرے. اسی طرح جب ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں، یہ ہے شکر گزاری. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی نعمت کا شکر گزار بنائے. اب آپ انشاءاللہ تلاوت سنیں، پھر آگے ہم بہت اہم آیت پہ جائیں گے.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون